الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ الی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صلوات پڑھے محمد وعلى اللہ اللہم صلی علی محمد. اذن گرامی, میں آپ تمام ساتھیوں سے آج کافی تاخیر سے یہ پروگرام شروع ہونے کی معذرت طلب کر رہا ہوں. در حقیقت ایک سالانہ پروگرام ہے جہاں مجھے تقریباً 3-4 سالوں سے حاضر ہونا پڑتا ہے بلاغت کی شہادت کے سلسلے میں. آج وہاں پر پروگرام ذرا سا لمبا ہو گیا اور مجھے نکلنے میں تاخیر ہو گئی. انشاءاللہ کل سے ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ 8:10 تک, یعنی 8 بجے تلاوت شروع ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ 8:10 تک میری گفتگو کا آغاز ہو جائے تاکہ وقت پر سارے کے سارے پروگرامس کو مکمل کیا جا سکے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد. فقہی مسئلہ ہم جو عرض کر رہے تھے وہ کافی لمبا ہو گیا, لیکن بہرحال انتہائی اہم اور بنیادی باتیں اس دوران ڈسکس ہوتی رہیں. بات کا آغاز یہاں سے ہوا کہ اگر پوچھا گیا ہے کہ تخلیق کرنا کیوں ضروری ہے تو جواب ہم نے دیا کہ تخلیق کرنا قطعاً ضروری نہیں, بلکہ دین و شریعت کا حکم بھی یہی ہے اور ایک عقل سلیم رکھنے والے انسان کی عقل کا حکم بھی یہی ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانا ضروری ہے اور اس ذمہ داریوں کو بطور احسن اور بطور صحیح نبھانا ضروری ہے. اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود معلوم کرے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرے. اس پروسیجر کا نام کہ جہاں انسان خود اپنی تحقیق کرے, اپنی ریسرچ کرے, خود نظریہ قائم کرے, اس کا نام ہم نے رکھا تھا اجتہاد. یعنی سب سے پہلے عقل کہتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اجتہاد کرو. دوسرا مرحلہ پیدا آتا ہے کہ اگر انسان اجتہاد نہیں کر پا رہا یا محنت کرنے کے بعد بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تو پھر وہ علم, وہ مرحلہ کہ جہاں انسان اجتہاد سے نزدیک ہوتا ہے, علم حاصل کیا ہوتا ہے لیکن نظریہ قائم نہیں کر پاتا, پھر احتیاط کی بات آتی ہے کہ اب جبکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چل پا رہا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے تو ایک کام کرو, اس طرح سے عمل کرو کہ کم از کم یہ طے ہو جائے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی. بعض جگہوں پر احتیاط بڑی آسان بن جاتی ہے لیکن عملی طور پر احتیاط ایک انتہائی عظیم مرحلہ ہے جو کئی سارے مقامات پر ہمیں اجتہاد سے زیادہ بلند نظر آتا. اور یہ میں بطور خاص اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ حتیٰ آپ کو ہمارے انتہائی بزرگ مراجعین کرام کی کتابوں میں آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب توضیح المسائل اٹھا کر دیکھیے، آیت اللہ خوی کی توضیح اٹھا کر دیکھیے، آغا سیستانی کی توضیح اٹھا کر دیکھیے، محسن الحکیم کی توضیح پروا اٹھا کر دیکھیے، اور بزرگوار علماء کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، تو کئی جگہوں پر یہ بزرگوار علماء کرام بھی احتیاط کا لفظ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی انداز سے لفظ احتیاط واجب کو سمجھایا گیا ہے، آج بالکل نئے انداز سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اکثر مقامات جہاں پر ہمارے بزرگ علماء نے احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا ہے، در حقیقت تو اس مرحلے احتیاط کی بات ہوتی ہے. یعنی ہم بھی جب اپنے کسی مرضی کی بات کو مان کر اس کی احتیاط واجب میں کسی اور پہ رجوع نہیں کرتے بلکہ اسی مرضی کی بات کو مان لیتے ہیں، تو در حقیقت ہم اس اعلیٰ احتیاط پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اتنا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مرجع اپنی ساری کی ساری ریسرچ کے بعد، ساری کی ساری تحقیق کے بعد، ساری کی ساری جستجو کے بعد، ہزاروں لاکھوں احادیث کو کھنگال لینے کے بعد، ہزاروں مجتہدین کے نظریات اور ان کے دلائل کو دیکھ لینے کے بعد بھی کسی حتمی رائے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو وہ جو مرحلہ احتیاط ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط ہے کہ یہ کر لو، چاہو تو کسی اور مشتہد کی بات مان سکتے ہو. یہ جو احتیاط واجب ہے ہمارے بڑے سمپل سی، وہ در حقیقت ہے یہی احتیاط بڑی والی، کہ جہاں مشتہد کہتا ہے کہ میں ساری ریسرچ کر چکا ہوں، نظریہ قائم نہیں کر پا رہا ہوں. جب نظریہ قائم نہ ہو تو باقی احتیاط کرنے کی آتی کہ کم از کم یہ یقین حاصل کرو کہ ذمہ داری پوری ہو گئی. لہٰذا وہ جو احتیاط ہوتی ہے اس احتیاط پر عمل کر لیا تو دنیا کے کسی مشتہد کے اعتبار سے آپ کی عبادت غلط نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی وہ مرضی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چونکہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں تو تم کو احتیاط کا راستہ بتا رہا ہوں، اگر اس مرحلے میں کوئی دوسرے نمبر کا مشتہد فتویٰ دے رہا ہو تم اس کی بات مان سکتے ہو، اور تمہارے لیے تقلید کا راستہ میں اس منزل پر بھی بند نہیں کر رہا ہوں. ہاں میری تقلید نہیں کرو اس لیے میں فتویٰ ہی نہیں دے رہا ہوں، میں تو احتیاط لگا رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ بات ذرا سی میری مشکل ہو گئی. جن کو سمجھ میں آنا تھی سمجھ میں آ گئی، جن عزیزان کی بلی بات صحیح طرح واضح نہیں ہو سکی تو اتنا افسوس کی بات نہیں، اس لیے کہ بات کی ہی تھوڑا سا اونچے لیول ہے. تو پہلی منزل تھی اجتہاد کرو، دوسری منزل تھی احتیاط کرو. اگر اجتہاد بھی نہیں کر پا رہے ہو، احتیاط بھی نہیں کر پا رہے ہو، تو اب تیسرا راستہ جس کی ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں، فرسٹ آف آل تھینکس گاڈ، پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں احسان جو اس نے تخلیق کرنے کی اجازت دی، اس بات کی اجازت دی کہ خود کچھ مت کرو، کسی کی پکی پکائی ریسرچ پہ بھروسہ کر لو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ریسرچ اسی کی ہوگی کہ جو اہلیت رکھتا ہوگا ریسرچ کرنے کی، اور اس ریسرچ کے بعد ہمیں اس بات کی پرمیشن ہوگی کہ ہم اس کی بات کو فالو کر سکیں. یہاں پر آنے کے بعد روایات کو دیکھتے ہوئے اور اس ٹاپک کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، اس کرسی کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، کیا مطلب کرسی کی حساسیت؟ بے این معنی کرسی کی حساسیت. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اور وہ لفظ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء استعمال کرتے رہے. یہاں پر آنے کی بات اور دین کی طرف سے مشاہدین کرام نے جو شاید مقرر فرمائی ہے وہ شب دیکھ لیجئے. اس بات نہیں جائے گی اس کے اندر سب سے پہلے ایک شرط کا ہوگی کہ وہ یعنی میل ہو یا مرد ہونا. اس کا مطلب اس کبھی بھی کہ عورت اشتہاد اجازت نہیں، اس کا مطلب کبھی کہ عورت مشتہد نہیں بن سکتی. عورت کو اشتہاد کرنے کی اجازت بھی ہے، عورت مشتہد بن بھی سکتی. بل ہمارے نام سے جہاں بونس کا ایک سوال پوچھا جاتا ہے، ایک آزمائش کا پوچھا جاتا ہے کہ کسی خود مشتہام بتائیے جنہوں نے اشتہاد کا مرتبہ بھی حاصل کیا، اتوں مجھے اور نہیں کی. یہ شہید باقر اہل کی بہن ہمشیرہ فاطمہ بنت الفضل قرار پاتی جو خود شہید بھی ہیں اور اہل اجتماع پہنچی، خود مشتہد ہے تو اور مشتہد ہوتی. لیکن سیٹ اتنی احساس ہے کہ عورت کی سیٹ پہ نہیں بٹھایا جا سکتا، وہ اپنے مرے عمل کرے، خود اجتہاد کرے، سب کچھ کرے، لیکن دنیا شیعوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ تمہیں کی تکلیف خام غلط اس کا اپنے وہاں پر، لیکن مجھ بن سکتی مرجع بن سکتی. اور تو الفاظ کے درمیان فرق ضروری ہے کہ مجھے اور ہوتا ہے مرجع اور ہوتا، یعنی ہر مشترک ضروری نہیں کہ ہر مشترجع بھی بن سکے، جس طرح ایک عورت چاہے بن سکے نہیں بن سکے. دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے وہ اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، اس مشکل تخلی جائے گی کو مرنا جائے گا ہونا چاہیے.
کا مطلب یہ نہیں کہ نابالغ شہید نہیں بن سکتا, بن سکتا ہے, لیکن سیٹ اتنی حساس ہے کہ نابالغ پرمیشن نہیں دی جائے گی کہ تم اس سیٹ پہ آگے بیٹھے, کم از کم اس کے بعد انتظار ہے. اب یہاں پر ایک سوال انٹلیکچوئل ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ صاحب ابھی تو آپ کل تک یہ فرما رہے تھے کہ اشتہار کرنے کے لیے کم سے کم مارکی, اس بے حسی پر میں خاموش نہیں رہ سکتا, اس دن میں نہ بیٹھ کر کچھ باتیں سانداز میں کر دینا ہے وہ میں کر دیتا ہوں. ایسے کھلا اعلان جنگ سمجھ لیا جائے, یہ اعلان جنگ نہیں, اعلان بھی نہیں, میں معاشرے میں کو بھی کسی صورت میں پسند کرتا ہوں, لیکن بہرحال انتہائی گناہیں جن پر گفتگو کرنا, ہم اتنا معاشرتی بے حسی کا شکے ہیں کہ ہم اس رمضان قد شب قد باقی اور تمام کے تمام اسکول کلیوں کے چل رہے ہیں, شیعہ بچوں کو داخلہ دے, تشیعوں کو فروغ دینے کے پڑھ رہے, کسی اس وجہ سے چھٹی نہیں رہی 19 رمضان کا دن تھا. زبان سے تربیت دینا اور ہوتا ہے, اسے تربیت اور ہوتا ہے, سب چاہے ہم کتنا ہی 19 رمضان کی فضیلت بھی شب قدر کی فضیلت بھی, لیکن علی اعتماد سے ہمارے ہزاروں بچوں کے ایک جار تمہارا بھول کا ایف اور ایپل اتنا ہی ہے کہ خاطر شب قدر کے اعمال قربان کرنا پڑے, خبردار کر سکتے قدر کے اعمال کو انجام دو, صبح سوتے رہو تمہارے اسکول کی چھٹی ہو جائے. ہم عید کے نام پر, عید فیسٹیول کے نام پر 8-8 دن چھٹی دینے کو تیار, اس ایک 19 رمضان کی چھٹی دینے کو تیار نہیں, اور پورا کا پورا معاشرہ خاموش ہے, اس پر ایک آواز بھی بلند نہیں ہوتی. ہمارے انتہائی عظیم ساتھی برادر مسرت نقوی, جن کا میں تذکرہ عام طور پر کرتا رہتا ہوں اور آپ اسی محلے میں مقیم ہیں اور آپ سب پہچانتے ہیں, ان کے والد بزرگوار کل تشریف لائے تھے پنجاب سے, پروفیسر سید محمد رضا نقوی, وہ پروفیسر کے جن کو آیت اللہ پسندیدہ نے, جو آزاد امام خمینی کی ہسٹری سے واقف ہے, وہ جانتے ہیں آیت اللہ پسندیدہ کے نام کے کون, اپنے ہاتھوں سے انہوں نے امامہ پہنایا. کل انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھے بتایا کہ بیٹا ایسا نہیں, جب میں شیخ صدوق کی ذات پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے ایران میں موجود تھا, آیت اللہ پسندیدہ اور میرا مکان جو امام خمینی کا محلہ تھا, ہم دیوار شریف تھے, ایک دوسرے کے پڑوسی تھے, صبح کی نماز کے بعد وہ بھی واک کے لیے نکلا کرتے تھے, صبح کی نماز کے بعد میں بھی واک کے لیے نکلا کرتا تھا, اور جب انہوں نے مجھ سے باتیں کی انہوں نے کہا کہ آتا تمہارے لیے امامہ پہننا ضروری ہے, میں تمہارے سر پر اپنے ہاتھ سے امامہ پہنا ہوں, خود اپنے گھر میں ایک تقریب منعقد کی اور ان کو باقاعدہ طور پر اپنے گھر میں بلا کر سر پر امامے کی رسم کی, خود انہوں نے کہا کہ میرا امامہ اس لیے اتار کے رکھا زندگی بھر کہ میں پروفیسر بن کے شاید زیادہ خدمت بہتر کر سکتا, خیر وہ ایک الگ بات ہوگی. میں نے کل ان کی خدمت میں مسئلہ عرض کیا کہ قبلہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ شیعہ اسکول نے 19 رمضان کو چھٹی نہیں دی جاتی, رو پڑے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے میں آپ کو 1957 یا لیٹ 50s کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں, جب میں خود اسکول میں پڑھا کرتا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, تیسری چوتھی پانچویں کلاس کا بچہ, نہ بالغ ہو تو فرمانے لگے ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر فیض, وہ بھی شیعہ پکے شیعوں میں سے, گورنمنٹ اسکول تھا وہاں پڑھا کرتے تھے, ایک ہی ہمارے پاس مڈل اسکول تھا, اس کے علاوہ تھا کیا, نہیں نہیں پاکستان کی بات 1957 کی بات, کہنے لگے 19 رمضان کا دن 18 رمضان کا دن آتا تھا, وہ گورنمنٹ اسکول کے سارے شیعہ اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے, تو میرا میرے پاس سارے بچوں کو جمع کیا پرنسپل, بلانے کے بعد کہتے تھے دیکھو, اچھا وہ گھرانا پرانا علمی گھرانا, کئی کئی گاؤں ایسے ہیں جو ان کے خاندان اور ان کے بزرگوں کے ہاتھوں شیعہ کیے ہوئے, خود انہوں نے کئی سارے افراد کو شیعہ کیا, جو پروفیسر عطا کی بات کر رہا ہوں, کہنے لگے مجھے بلاتے تھے, تمام شیعہ بچوں کو بلاتے تھے, کہتے تھے کل 19 رمضان کا دن رات کو اس عطا کے گھر پر اعمال ہونے والے, اس کو پروفیسر عطا, پروفیسر عطا نہیں تھے, ایک عطا, ایک بچہ سید عطا نقوی, محمد عطا نقوی, اس کے گھر پر اعمال ہونے والے, تم سب کے سب جانا اور تم سب کے سب کو اعمال میں شرکت کرنا ضروری ہے, یہی تمہاری حاضری مانی جائے گی, اگر کوئی غیر حاضر ہوتا تھا ایک آنا جرمانہ کیا جاتا تھا, کہتے تھے اگر تم 19 کے اعمال میں شرکت نہیں کرو تو میں تمہارا 2 آنا جرمانہ لگاؤں گا. اجانک رامی وہ اساتذہ اور تھے جنہوں نے اس انداز سے شیعہ بچوں کی تربیت کی, جن کے پاس بظاہر مالی وسائل نہیں تھے, جو بظاہر گورنمنٹ اسکول چلا رہے تھے, جن کے پاس شاندار عمارتیں نہیں تھیں, جن کے پاس حضرت فاطمہ اور مولا کائنات کے نام کی اسکولیں نہیں تھیں, لیکن ان کے پاس جناب فاطمہ کی محبت کے دل میں بڑی شدت سے موجود تھی, مولا کائنات کی محبت بھی بڑی شدت سے دل میں موجود تھی, بچوں کی تربیت کے انداز کو سمجھتے تھے, جانتے تھے کہ یہ ایک رات کی عبادت, اگر قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر تو قرآن مذاق نہیں کر رہا, تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر رات، ہر اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر رات. تم ایک ہزار مہینے تک بچوں کو اسکول میں بلا کر تعلیم دیتے رہو، وہ نہیں دے سکتے جو ایک رات پروردگار اس بچے کو دے سکتا. میں نے بار بار عرض کیا، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی کہ ہم جانتے ہیں مانتے نہیں، پتا سب کچھ ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں، اور جب تک نہیں مانیں گے منزل عمل میں کوئی بات نہیں آ سکتی. معاشرتی بے حسی کہاں جا کر رکے گی؟ یہ بچہ جس کو باقاعدہ میسج دیا جا رہا، خبردار تمہیں شب قدر کے اعمال میں جانے کی اجازت نہیں، تمہیں تو اسکول میں ہر صورت میں حاضر ہونا ہے، تمہارے اسکول کی چھٹی نہیں. اذن گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ منازل ہیں، یہ وہ مراحل ہیں جن پر ہمیں بطور خاص سوچنا چاہیے. جس حد تک میں ذمہ دار تھا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن بہرحال مومنین کو اپنی ذمہ داری اس حوالے سے ضرور پورا کرنا چاہیے. نابالغ بچہ شریعت کہہ رہے کہ مجتہد بن ضرور سکتا، آج تو نابالغ بچوں کو اتنے عمل سے روکا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کی تخلیق نہیں کی جا سکتی. لہذا علامہ اہلی کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ، یعنی وہ مثالیں ایک طرف، یہ مثال ایک طرف. آج کے بچے کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ حرام چھوڑ دو بابا خدا کے لیے، ٹھیک ہے تم پر واجب نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں، لیکن زمانے کے امام کس چیز سے خوش ہوں گے؟ اور ایک وہ نابالغ بچوں کے واقعات کہ جب علامہ اہلی نے کوئی شرارت کی اور بابا پیچھے دوڑے، کتنا خوبصورت واقعہ، اور ہم میں سے شاید ہر ایک نے سنا ہوا ہوگا کہ بیٹا آگے آگے بھاگ رہا ہے باپ پیچھے صدا دینے کے لیے، اور جب بچے نے دیکھا کہ میں باپ کی چنگل سے نہیں بچ سکتا ہوں، ایک مرتبہ وہ آیت پڑھ دی کہ جس کو سننے سے قرآن کا سجدہ واجب ہو جاتا، اور یہ استعمال کیا بچے نے کہ ہاں جانتا ہے کہ مجھ پر سجدہ کرنا واجب نہیں، میرے بابا پر سجدہ کرنا واجب. کتنی خوبصورت شرارت ہے، کتنی خوبصورت شرارت ہے. باپ سجدے میں گرتا ہے، بچہ آگے بڑھ جاتا ہے. چار مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، پانچویں مرتبہ باپ آگے بڑھا ضرور، بیٹے تک پہنچا ضرور، لیکن اب سزا دینے کے لیے نہیں، فرد محبت سینے سے لگانے کے لیے. نابالغ بچہ مجتہد بن سکتا ہے، تخلیق نہیں ہو سکتا. تیسری شرط، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو. بس تیسری شرط بات ختم کروں، اس لیے کہ وقت ہمارا گزر رہا ہے، اور مجھے بہرحال میری خواہش ہے کہ آج ہمیں 9 بجے تک گفتگو مکمل کر دوں، اس لیے کہ یہ رسم اگر پڑھتی چلی جائے گی کہ دیر سے مجلس شروع ہوگی دیر سے ختم ہوگی، یہ نامناسب. تیسری شرط، عاقل ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ لفظ عاقل کے سامنے یہ لفظ بڑا عجیب سا لفظ ہے، اور میری ہمت نہیں ہوتی کہ مہاراجین کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرو. سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، لیکن بات کی وضاحت ساری باتوں کو کلیئر کر دے گی. عاقل ہونا چاہیے یعنی پاگل نہیں ہونا چاہیے، دیوانہ نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی اب تک تو ہم نے کہا کہ عورت مجتہد بن سکتی ہے، اب تک تو ہم نے کہا کہ نابالغ بچہ مجتہد بن سکتا ہے، تو کیا اب ہم یہ کہیں گے کہ پاگل مجتہد بن سکتا ہے؟ نہیں، مراد یہ نہیں. مراد یہ ہے کہ جس شخص سے تخلیق کی جائے گی، جس کو اس نائب امام کی کرسی میں بٹھایا جائے گا، وہ صاحب عقل و شعور ہونا چاہیے. یعنی اب یہاں پر الٹی بات ہوگی، خدا نہ خاصا کوئی وقت ایسا آ جائے، کسی وجہ سے ایسے حالات آ جائیں کہ مرجے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن بات کی وضاحت کلیئر کرے گی ساری باتوں کو، نعوذ باللہ پاگل ہو جائے، عقل مند نہ رہے، اپنے سینسز کے اندر نہ رہے. اور یہ بات ایسی ہے کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں بزرگوں کے اندر دیکھ سکتا ہے، 75 سال، 80 سال، 85 سال، 90 سال، اس کے بعد اس بات کے امکانات ہوتے کہ ایک شخص اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے شعور سے ہاتھ دھو بیٹھے، اتنا بڑا بھی دونوں پہنچ گیا. خدا نہ خاص اگر کسی مرضی کے ساتھ ایسا ہو جائے، چلے فرض کے لیے کوئی سازش ہو گئی، کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا گیا، کوئی ایسی دوائی دے دی گئی، کوئی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مرضی اپنے سینسز کے اندر نہ رہا، آج تک اس مرضی کی تقلید کرتے رہے، لیکن خدا نہ خاص اگر وہ دیوانگی کے عالم میں آ جائے، تو بہرحال اس کا احترام، اس کی منزلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اپنے مقام پر، لیکن اس کی مزید تقلید نہیں کی جا سکی. یہ مطلب ہے شرط. لیکن خدا کا شکر، خدا کے ہزاروں کروڑوں احسان ہیں کہ پوری تاریخ مرجیت کے اندر مثال دینے کے لیے ایک مثال بھی نظر نہیں ہے. میرے پاس مثال تھی عورت کی مثال دینے کے لیے کہ ایک عورت مجتہد بن گئی، میرے پاس مثال تھی نابالغ بچے کی مثال دینے کے لیے کہ نابالغ بچہ مجتہد بن گیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ مثال نہیں، اور خدا کرے کہ قیامت تک کبھی کوئی مثال پیدا نہ ہو. الحمدللہ، یہ قال الباقر علیہ السلام کی فضیلت اور برکت، یہ قال الصادق علیہ السلام کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ انسان ظاہری اعتبار سے جس سن کو بھی پہنچ جائے، کتنا ہی ضعیف العمر کیوں نہ ہو جائے، لیکن اتنا ہی عقیدے کے اعتبار سے جوان ہوتا چلا جاتا ہے، عقل کے اعتبار سے جوان ہوتا چلا جاتا ہے. پروردگار عالم ہمارے مراجعین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صاحبان ایمان کامیاب ہیں اور وہ صاحبان ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. ایک منٹ کے لیے ریکیپ کر کے بات کو آگے بڑھانا ہوں. پروردگار عالم نے انسانوں کے دو حصے کیے، مومن اور غیر مومن. مومنوں کے دو حصے کیے، کامیاب مومنین، غیر کامیاب مومنین. ہر مومن کو اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا، آیا میں کامیاب مومنین کی فہرست میں داخل ہو رہا ہوں، شامل ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں. سب سے پہلی شرط یہ ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نفقت نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع کے ساتھ نماز کو انجام دیتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، دوسری شرط صاحبان ایمان کی ہے. یعنی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بہرحال اگر لرننگ ایکٹیویٹی بیسڈ ہو تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اگر میں آپ وضاحت سے لکھوا تھا کہ فرض کرو کہ پہلی شرط قرآن نے نماز کی لگائی، دوسری شرط کیا لگائی ہوگی، تو بڑا امپورٹنٹ سوال بن جاتا. ہر ایک اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ پروردگار عالم کامیاب مومن کے لیے نماز کے بعد کون سی شرط لگانے والا، اور اس کے بعد ہم سب کی سوچ کے برخلاف قرآن مجید کامیاب مومن کی شرط کے لیے نماز کے بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ دار ہونا چاہیے، روزے کی شرط نہیں لگا. نماز کے بعد جو عام طور پر ایک واجب کا نماز کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے پیئرز کی صورت میں، نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ عام طور پر ساتھ میں آیا، الذین اقاموا الصلاۃ واتوا الزکات، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکات مثلا، لیکن یہاں پر زکات کا تذکرہ بھی سیکنڈ نمبر پہ نہیں مل رہا، امامت کا تذکرہ بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا، پیغمبر کی نبوت کا تذکرہ بھی بہرحال نظر نہیں آ رہا، اس لیے منزل عقیدہ میں بات چلی گئی. اور قرآن نے فلاح یافتہ مومن کے لیے نماز سے بات کو شروع کی، یعنی منزل عمل سے بات کو شروع کی، کوئی بات یہاں پر نظر نہیں آ رہی. ایک مقام پر پروردگار عالم نے کہا انشکر لی والے والدے، اپنے ساتھ پروردگار عالم نے والدین کو شریک کیا، یہاں پر والدین کی بات بھی نہیں کر رہا. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے پہلی شرط اسلام لگا رہا ہے، قرآن لگا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں خشوع ہونا چاہیے اس وقت جب تم بارگاہ الہی میں نماز قائم کر رہے ہو، بڑا امپورٹنٹ. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز والذین ہم عن اللغو معرضون، جو اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں. عجیب بات ہے، اس دنیا میں کامیابی، آخرت کی کامیابی بہت دور کی بات ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم سارے کی سارے شرائط کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شرائط اخروی کامیابی کی ذمہ داری تو بعد میں لیں گی، دنیاوی کامیابی کی ذمہ داری پہلے لے رہی ہے. جو فنڈامنٹلز اسلامک سوسائٹی کے، فنڈامنٹلز صاحبان ایمان کے، سب سے پہلے شرط نماز کے بعد جو قرآن لگا رہا ہے، بلکہ نماز کے بعد بھی کہنا غلط، خاشعین کی نماز کے بعد جو پہلی شرط لگا رہا ہے وہ یہ کہ ہم ان لغو معرضون، جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اب یہ لغو کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، یعنی آج کے ملینیم کے دور کے اندر تو آپ کہیں گے مولانا آپ تو آخر یہ گھما پھرا کے لے کر آ جاتے ہیں. میں نے جتنی تفاسیر کو دیکھا، چاہے وہ تیسری صدی ہجری کے اندر تفاسیر لکھی گئی تھی، چاہے وہ چوتھی صدی ہجری کے اندر تفاسیر لکھی گئی تھی، چاہے وہ پانچویں صدی ہجری کے اندر تفاسیر لکھی گئی تھی، چاہے وہ تفاسیر جو چوتھی صدی ہجری کے اندر لکھی جا رہی ہے یا پندرہویں میں لکھی جا رہی ہے، ائمہ طاہرین کے وقت سے لے کر آج تک جس صدی میں جس نے تفسیر لکھی، اس اچھا شیعہ اور سنی دونوں، اس آیت کی تفسیر میں جب کہا ہوں ان اللغو معرضون، جتنی ایگزامپلز ڈسکس کی، کچھ ایگزامپلز ایسی تھی جو کسی نے ڈسکس کی، کسی نے ڈسکس نہیں کی، لیکن ایک مثال ایسی تھی جو ہر ایک نے ڈسکس کی، اور وہ تھی میوزک اور گانا. جس زمانے میں میوزک کا رواج ہی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، میوزیکل انسٹرومینٹس آسانی کے ساتھ ہر ایک کی ریچ میں ہوتے ہی نہیں تھے. یہ کیسٹ اور سی ڈی ڈی اور ڈی وی ڈی اور موبائل کی رنگ ٹونز، یہ تو آج کل کے دور کا فتنہ اور آج کل کے دور کی مصیبت. اس زمانے میں میوزک کا مطلب کوئی ریکارڈنگ سسٹم تو ہے ہی، میوزک اگر ہو سکتی ہے تو ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ ہے لائیو میوزک. باقاعدہ کوئی گروپ ہو جو میوزک بجائے، گانا گائے تو گانا ہو سکتا ہے، ورنہ گانا نہیں ہو سکتا، کوئی ریکارڈنگ سسٹم تو نہیں. لیکن جتنی تفاصیل میرے سامنے آئی، جتنی حدیث میرے سامنے آئی، اس مثال کو ضرور ڈسکس کیا گیا. یعنی آپ ذرا غور کیجیے نگرانی، ہم کتنا زیادہ دین سے دور ہو گئے. ایک آج کی دنیا ہے کہ جس کی زندگی میں میوزک کے بغیر رہنے کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک قرآن ہے کہ جس کے پاس کامیاب مومن کے لیے مومن کے ساتھ میوزک ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. کانسیپٹ ہی نہیں تھی موزے کو. اچھا میں والی بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں کیا کروں, میری مجبوری. میں نے کہا نا کہ فقہی مسئلہ جاننے کے بعد اس کا غلط استعمال اتنا خطرناک ہے کہ میں کیا کروں, ہمیں رکنا پڑتا. اور ہمارے مراجعین بھی کیا کریں, یعنی میں تو بہت ادنا سا آدمی, ہمارے مراجعین بھی کیا کریں, وہ بھی جب قرآن کا احادیث کا آیات کا مطالعہ کرتے تو بہرحال انہیں نتیجہ تو دینا. صاحب وہ قومی ترانے کے اندر جو میوزک ہے وہ جائز ہے کہ نہیں, مجتہد کیسے کہہ کے حرام ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر لوگ اسے لغو کے خاتے میں نہیں ڈالتے, وطن کی محبت کے خاتے میں ڈالا جاتا ہے, وطن کی الفت کے خاتے میں ڈالا جاتا ہے, اور اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا بعض روایتوں کے اندر. لہذا مرضی بھی آخر میں چپ ہو جاتا ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ زمانے کے امام کے سامنے وہ والی نعت پڑھی جائے کہ جس میں میوزک ساتھ میں بج رہا ہو, اور وہ نعت پڑھی جائے جو بغیر میوزک کے, امام کس سے زیادہ خوش ہوں گے؟ امام کے سامنے مثال کے طور پر مولا کی وہ منقبت پڑھی جائے جس کے ساتھ میں میوزک بج رہی ہو, اور وہ منقبت پڑھی جائے جس میں میوزک نہ ہو, امام کس میں زیادہ خوش ہوں گے؟ یہ ہم کو سوچنا. دوسری انتہائی اہم شرط, والذین هم عن اللغو معرضون, جو اپنے آپ کو غنا سے بچاتے ہیں میوزک سے بچاتے ہیں. یعنی کہ رامی ہم سب پریشان ہوتے ہیں آخر کیا وجہ ہے, شب قدر میں ہم اتنے اعمال کرتے ہیں, اتنا آنسو بہا بہا کر خدا سے فریاد کرتے ہیں, قرآن سر پہ رکھتے ہیں, بے کیا اللہ بے کیا اللہ بے کیا اللہ, بے محمد بے محمد بے محمد, ایک ایک معصوم کا نام لے کر دس دس بار خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر دنیا میں ذرا سا بھی حساس دل رکھنے والا مومن ہو, ایک فقیر اگر آ کر کھڑا ہو جائے ایک مرتبہ دو مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ دس مرتبہ منع کرنے کے بعد بھی اصرار کرتا ہے, تو دنیا کے ایک عام مومن بھی کہتا ہے ٹھیک ہے بابا کچھ نہ کچھ, یہ تو نہیں جانے والا. ہم 140 مرتبہ پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹائے, 150 مرتبہ خدا کا دروازہ کھٹکھٹائے, بے کہ یا اللہ 10 مرتبہ, بے محمد 10 مرتبہ, 14 معصومین کے نام 140 10 مرتبہ, بے کہ یا اللہ 150 مرتبہ خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے پھر بھی خدا ہماری نہیں سنتا. تو کیا خدا ایک عام مومن سے زیادہ سخت دل ہو گئے؟ خدا ایک عام مومن سے زیادہ بے رحم ہو گئے؟ خدا ایک عام مومن سے زیادہ ظالم بن گئے؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم ظالم نہیں ہے, بے رحم نہیں ہے, سخت دل نہیں ہے. خدا کہتا ہے بابا میں تجھے کیسے کامیاب کروں, تو ایک مرتبہ میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا لیکن تیرے دل کے اندر یہ ہے کہ خدا نے اگر میری بات سن لی, پروردگار نے مجھے پیسہ دے دیا تو میں گھر کے اندر بہترین ڈی وی ڈی پلیئر لے کر آؤں گا. تو چاہتا یہی ہے کہ خدا نے اگر مجھے دے دیا تو میں بہترین کپڑے عید کے دن بنواؤں گا اور بنواؤں گی, نہ محرم کے سامنے جاؤں گی. تیرے دل میں یہی ہے کہ مجھے اگر پروردگار نے اتنا پیسہ دے دیا تو ہر سال سنگاپور کا سفر کروں گا. تیرے دل میں یہی ہے کہ ہر سال مجھے مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ کے سفر کے لیے جانا. پروردگار تجھے کیسے دیتے ہیں؟ پروردگار تیری دعاؤں کو کیسے قبول کر لے؟ ذہنوں میں خیال یہی ہے. ادھر رمضان کا مہینہ, رمضان کا سیزن گزر گیا, اس کے بعد بات ختم ہو جانے والی. بس دینے کرا ایمان کی اور کامیاب مومن کی جو دوسری شرط ہے, قرآن کے نگاہوں میں ساری باتیں بعد میں ہوں گی. زکات کی بات آئے گی, دوسری عبادتوں کی بات آئے گی, بڑی زبردست نکات ہے, 6 پوائنٹس, 6 نکاتی ایجنڈا جو قرآن نے دیا ہے کامیاب اور فلاح یافتہ مومن کے لیے. صرف ایک مومن کی بات نہیں ہے, یہ پوری ایمانی سوسائٹی کی بات ہے, پوری اسلامک سوسائٹی کی بات ہے. ان فنڈامینٹلس کو اگر ہم زندگی کے اندر لے کر آ جائیں, کامیاب ہو جائیں, اپنے بچوں کو سکھا سکیں, اپنے اسکولوں کے ذریعے, اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے, اپنے گھر کے پروگرامس کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنی سیرت کے ذریعے, تب کہیں جا کر سلولی اینڈ گریجولی ہم اس معاشرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ جو زمانے کے امام کا استقبال کر سکے. زبان سے بات کرنا اور ہے, عمل سے بات کرنا اور ہے. بدن کے رابطے یہ شبے وہ شبے ہیں کہ اگرچہ ایک طرف ہمارے یہاں شب قدر منائی جا رہی ہے, اور اسلام میں جب تک مولا کائنات کی شہادت کی شب نہیں آئی تھی شب قدر خوشیوں کی راتیں ہوا کرتی تھی, 19ویں رات بھی خوشیوں کی رات ہوتی تھی, 21ویں رات بھی خوشیوں کی رات ہوتی تھی. لیکن سن 40 ہجری کا رمضان جو جناب زینب نے گزارا, جناب ام کلثوم نے گزارا, اس کے بعد قیامت تک اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے جہاں ایک طرف بھی شب شب قدر رہے گی, وہاں ایک طرف بھی شب شب قیامت بھی رہے گی. یہ ایام و ایام درمیان کے ایام, آج 19ویں رمضان کی صبح میرے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی. عجیب تربیت کے انداز کو دیکھیے. میں ظاہر سی بات ہے کہ طویل مسائل نہیں پڑھ پاتا, ایک دو جملے کروں گا سر. ایک میسج ضمن دینا چاہ رہا ہوں، میرے مولا کی سر اقدس پر ضربت لگی۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے اس کے بعد ہوا کیا۔ پہلی رکعت تھی، پہلا سجدہ تھا، مومنین نے کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، میرے مولا حضرت امیر کے پیچھے امام حسن مشتبہ سے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی میرے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی، سر سے خون کا فوارہ نکلا، قاتل بھاگا، لیکن دوسرے لمحے جب میرے مولا مصلی نماز سے ہٹے ہیں، امام مشتبہ نے آگے بڑھ کر پہلے نماز کو مکمل کروایا۔ 19ویں رمضان کی صبح کو ایک اہم ترین میسج دیا گیا مومن کے لیے، اہم ترین میسج، اے مومن دیکھ، اس سے زیادہ خطرناک صورتحال زندگی میں کبھی بھی پیش نہیں آ سکتی۔ علی جیسا امام جس کے سر پر تیر تلوار لگ چکی ہے، سر سے خون مسلسل بہ رہا ہو، حسن جیسا بیٹا اپنے بابا کو چھوڑ کر پہلے پروردگار کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اتنا زبردست میسج ہے۔ نماز کو مکمل کروانے کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ، میرے مولا امام حسن مشتبہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا کا سر پگود کر رکھا، اور جو بنیادی مراحل ہوتے ہیں ان مراحل سے گزارا۔ عزیزو سنیں گے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جو لوگ اس قاتل کے پیچھے بھاگے تھے وہ قاتل کو پکڑ کر لے کر آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے مولا کا قاتل بننے جا رہا ہے، مومنین کے دلوں میں جو میرے مولا کی محبت تھی وہ اتنی شدید تھی، اتنا سختی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا ہوا تھا، اور چونکہ تلوار کھڑا چکا تھا، پکڑا جا چکا تھا، اس کو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے 100% قتل کر دیا جائے گا، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میرے مولا کے سامنے اس قاتل کو لایا گیا جس نے تلوار چلائی تھی، امام اس چہرے کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھا، امام نے اس کے سخت ترین رسیوں سے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ اب سنیں گے میرے مولا نے کیا کہا، بس یہ میرے مسائل کے جملے۔ میرے مولا نے اپنے اصحاب سے کہا، اے میرے ساتھیوں، اب تو یہ پکڑا جا چکا ہے، اب تو یہ بھاگ نہیں سکتا، دیکھو تم نے اس کے ہاتھوں کو بڑی سخت طریقے سے رسی سے باندھا ہوا ہے، ذرا سا اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر۔ ہائے میرا رحم دل امام، ہائے میرا کائنات کا رحم دل امام، مولا اپنے قاتل کے ساتھ اتنا مہربانی کا سلوک کر رہے ہیں، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کروا رہے ہیں، مولا اسی کنویں میں آپ کی بیٹیاں آئیں گی، ارے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، ان اہل کوفہ سے کہیے گا، اے اہل کوفہ، ارے میں تو اپنے قاتل کی ہاتھوں کو سخت رسیوں سے بندھا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے مولا کو گھر کی طرف لے کر جایا گیا، قاتل کو قید کر دیا گیا، افطار کا وقت سے پہلے ایک مرتبہ میرے مولا کے سامنے، میرے مولا کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا گیا، دودھ کا پیالہ جب میرے مولا کے سامنے آیا، طبیب نے کہا تھا کہ دودھ میرے مولا کے لیے بہتر ہے، جیسے دودھ کا پیالہ میرے سامنے آیا، برابر میں ہی اس ظالم کے کرانے کی آواز آ رہی تھی، ایک مرتبہ ظالم کے کرانے کی آواز میرے مولا کے کانوں میں پہنچی۔ سنیں گے روایت کیا کہتی ہے، میرے مولا نے اس دودھ کے پیالے کو اٹھایا، اپنے بیٹے حسن کو دے کر کہا، بیٹا حسن ایک کام کرو، لگتا ہے یہ بہت زیادہ پیاسا ہے، یہ بہت تکلیف کے عالم میں، جاؤ جا کر میرے قاتل پہ جا کے شیری دے کر آ جاؤ، میں اس کے بعد اس کو پیوں گا، بس میرا دل چاہتا ہے مولا اتنا کہوں، آج آپ کو ابن ملجم پر اتنا رحم آ رہا ہے، اس کے پیاس پر اتنا رحم آ رہا ہے، کل آئیے گا کربلا کے میدان میں جب آپ کا اپنا بیٹا حسین 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر سوال آپ کر رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، اے فوج اشقیا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے، اس بچے نے کچھ نہیں بگاڑا، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو، مولا اس وقت آ کر ہی صحیح، اس 6 مہینے کے بچے کو ہی صحیح، دو قطرے پانی پہ۔
وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام القلب ینقلبون، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے خلیل تمثل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، معبود محمد والے محمد کے دفعہ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، پروردگار ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ اپنے بچوں کی صحیح دینی اور اسلامی تربیت کے لیے ہر مومن کو ہر مومنہ کو اپنی ذمہ داری بطور احسن نبھانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری قوم کے وہ بزرگان جو دن کو دن نہیں دیکھتے، رات کو رات نہیں دیکھتے، ہماری قوم کے بچوں کی تربیت کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرماتے ہوئے، ان کی کوششوں کو قبول کرتے ہوئے، ان راستوں کو اختیار کرنے کی جو محمد والے محمد کے پسندیدہ ہیں، ان سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، جو مومنین مومنات دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، ان سب کی جان مال عزت رب کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسرا والزمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.